چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، چمن میں میں گلشن میں ہوں لیکن فیض ہے یہ شیخ کامل کا، میں گلشن میں ہوں لیکن فیض ہے یہ شیخ کامل کا، کہ میرے قلب قلب سے ہوئے بیابانی نہیں جاتی، میں گلشن میں ہوں لیکن فیض ہے یہ شیخ کامل کا، کہ میرے قلب سے چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہ جانے کتنی نہرے میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہرے میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر پھر بھی میرے دریا کی تو یعنی نہیں جاتی، رفو کرتا ہے دامن کو اگرچہ ان کا دیوانہ، رفو کرتا دیوانہ، غریباں سے مگر چاکے غریبانی نہیں جاتی، غریباں سے مگر چاکے غریبانی نہیں جاتی، چمن مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و سامان سے، مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و سامان سے، مزاج عشق سے مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و سامان سے، مزاج عشق سے بے ساز و سامانی نہیں جاتی، چمن میں کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے اے ناداں، خرد کہتی ہے مگر تمہید طولانی نہیں جاتی، محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اے اختر، میرے دریائے سے پردہ کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، ان کے ساتھ تکلف نہ برتنا، بے تکلفی نہ کرنا، اور ان کو آنکھوں سے نہ دیکھنا فرض ہے، اور شرعی پردہ نہ کرنا، ان کو دیکھنا، ان سے بے ضرورت کلام کرنا، بے تکلفی کرنا حرام ہے، اور ان کے قریب رہنا بھی زبردست اتنا ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھی کا کنستر اگر سیل کیا ہوا ہے، پہلے کنستر ہوا کرتے تھے، سب چیزیں پلاسٹک کی ہونے لگی ہیں، زمانہ کمزوری کا ہے، کمزور لوگوں کے لیے کمزور کنٹینر ہیں، اور مضبوط لوگوں کے لیے پہلے مضبوط کنٹینر ہوتے تھے، اب کنٹینر بھی جو ہے کمزور ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کیا سنا آپ نے؟ کمزور لوگوں کے لیے کنٹینر بھی کمزور ہے۔ تو تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس گھی کے کنستر کے قریب آگ لگا دو، جبکہ وہ ریوٹ ہے، سیل ہے، موٹا ٹین ہوتا تھا، پہلے ٹین اس کی چادر کا کنستر بنتا تھا، انگریزی میں کینسٹر کہتے ہیں، کینسٹر اردو نے بگاڑ کے کنستر کر دیا، تو اس کینسٹر کے قریب انگریزی پسند ہے کہ اردو پسند ہے؟ اردو پسند ہے، اس کنستر کے قریب آگ جلا دوں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں گھی گرم ہو جائے گا، حالانکہ گھی نے آگ کی زیارت نہیں کی، آگ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آگ کے اندر حرارت ہے، اس کی خاصیت ہے، تو وہ گھی کا کنستر تھوڑی دیر میں گرم ہو کے پھٹ جاتا ہے، پھٹ جائے گا وہ. اسی طرح ان نامحرموں سے قریب رہنا، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، فتنہ رکھا ہے، تو انسان کے اندر بھی یہ حرارت جاگ اٹھتی ہے اور پھر اس کا بھی کنستر پھٹ جاتا ہے، بہہ جاتا ہے اس کا کنستر. اس لیے ان کے قریب رہنے والا بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا. اور اب تو یہ جو ہاتھ میں یہ پام سینیما کہتے ہیں، پام سینیما، ہاتھ میں جو موبائل ہیں، ٹچ موبائل، تو یہ بھی کافی ہیں، یہ بھی کنستر سے، آگ سے کم نہیں ہے. یہ آنکھوں کے زنا کے آلے ہیں اور بدکاری کے آلے ہیں، اور جس کو موقع نہیں ہوتا وہ غیر فطری طریقے سے گناہ کر لیتا ہے، اور اس کے دنیاوی اور دینی دونوں خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، دین بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بتوں بت وہ ہیں، اور بے وفائی کیا ہے ان کی؟ کئی قسم کی بے وفائی ہے. ایک تو یہ کہ جس سے جی لگاتے ہیں ملتا ہی نہیں. ہمارے حضرت نے ایک شعر فرمایا، یہ حرام حرام عشق کے لیے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بچانے کے لیے عجیب عجیب اصلاحی اشعار فرمایا کرتے تھے. تو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے. یہ موبائلوں پہ کیبل میں تصویر دیکھی اور اس پہ فدا ہو گئے. اب وہ تو تصویر جو ہے وہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں نیٹ پہ، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہماری معشوقہ ہے، یا وہ سمجھ رہی ہے کہ یہی میرا معشوق ہے، اسے دل لگا رہے ہیں، اس پہ فدا ہو رہے ہیں، اس کو خبر بھی نہیں، وہ سو رہا ہے اور وہ باد بھی رہا ہے، ہوا بھی کھول رہا ہے. ایسے جو ہے چیزوں پہ انسان فدا ہوتا ہے جس کے اندر عیبی ہے. وہ ایک بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں سے ایک عورت گزری، اسی قسم کی عورت باندھی تھی، کسی نے خریدا تھا اس کو، اس کے حسن کی وجہ سے خریدا تھا. تو وہ ساتھ جا رہی تھی اس کے عورتوں کے ساتھ، تو اس نے دیکھا کہ کوئی بڑے میاں سیدھے سادے سے ٹوپی لگائے، نظر جھکائے، لمبا کرتا پہنے جا رہے ہیں، تو اس کو شرارت سوجی، کیونکہ کسی رئیس نے اس کو خریدا تھا، تو بہت اکڑ تھا، اکڑ تھی، ناز تھا. تو اس نے شرارت سوجی، اس نے کہا کہ بڑے میاں مجھے خریدو گے؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ تجھ کو تو میں ایک درہم میں بھی نہیں خریدوں. ہے وہ تو بہت ہی ذلت محسوس ہوئی اس کو، کیا بات ہے؟ کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تیرے اندر تو عیب ہی عیب ہے، تیرے اندر ہے کیا چیز؟ کہا کیا عیب ہے؟ کہا کہ بھائی تو اگر تین دن دانت صاف نہ کرے تو تیرے منہ میں بدبو نہ ہو جائے گی کیا؟ تین دن نہائے نہیں تو تیرے جسم میں سڑان نہیں پیدا ہو جائے گی کیا؟ کیا تو ہگتی نہیں ہے؟ کیا ہوا نہیں کھولتی ہے؟ بس یہ کہا سننا تھا کہ وہ بھاگ لی وہاں سے، شرارت میں کیا کہا چاہا تھا، اور بزرگ نے اس کا پول کھول دیا کہ تیرے اندر تو عیب ہی عیب ہے، کیا لوں تجھے. تو ایسی میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کیسی اصلاحی باتیں کیا کرتے تھے، تاکہ حرام عشق سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دوری کے جرم سے ہم لوگ باز آ جائیں، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے ان غیر محرموں سے جی لگانے سے، اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے، کمزوری، بینائی کمزور، حافظہ کمزور، ٹانگوں میں درد، لڑکھڑی پڑ جانا، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوئے اندھیرا چھا جانا آنکھوں میں، اور راتوں کو بے چین رہنا، کیا اس سے ملتا ہے سوا دنیا؟ اب یہ ہے کہ راتوں کو پیکج مل رہے ہیں، رات 12 بجے سے لے کے صبح 9 بجے، مجھے میسج آیا، رات 12 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک 20 GB آپ استعمال کیجئے، بہت پتہ نہیں معمولی رقم میں، 50-100-150 روپے میں، یہ ہے رات کے ٹائم 12 بجے، جو یا تو آرام کا وقت ہے، انسان کی راحت کا وقت ہے، اور یا پھر جو ہے خدا تعالی سے جی لگانے کا وقت ہے، اور آہوزاری کا وقت ہے، تہجد گزاری کا وقت ہے، پتہ نہیں ہم لوگ اپنی موت کو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں، موت جو ہے تیزی سے لوگوں کو موت کے منہ میں جا رہے ہیں لوگ، لیکن بس ہم زیادہ سے زیادہ قبرستان تک پہنچا کے پھر آ جاتے ہیں کہ بھائی چلو بھائی قصہ تمام ہوا، ارے ظالم قصہ تمام نہیں ہوا، قصہ تو اب شروع ہوا ہے، اب تو حساب کتاب ہوگا، اب تو دنیا میں جتنا رہ کے آئے تھے اس کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، اب تو قصہ شروع ہوا ہے، ہم ہاتھ جھاڑ کے آتے ہیں، مٹی ڈال دی، ہاتھ جھاڑ دیے کہ بھائی چلو یہ چلے گئے، ختم، آگے ان کی کہانی ختم ہو گئی، ذہنوں میں یہی ہوتا ہے، حال زبان پہ تو ہے کہ ہاں بھائی قبر ہے، حساب کتاب ہے، محشر ہے، سب چیزیں، لیکن دل میں نہیں ہے، ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے، چلے گئے بھائی، اب دوسرا نیکسٹ، پھر وہ گئے تو اب نیکسٹ، لیکن یہ نہیں پتا کہ اب ہمارا نیکسٹ کب ہوگا، ہم بھی تو جانے والے ہیں، پھر جانے، ہاں بھائی ہاں جانے والے، ہر ایک نے جانا ہے، لیکن جانے، آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کیا کیا اب واقعات پیش آئیں گے، کیا کیا معاملہ ہوگا، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اب یہ جو مردہ دفن کر دیا تو اس کے ساتھ اب کیا معاملہ شروع ہو رہا ہے، کیا حالات آ گئے اس کے ساتھ، تو کوئی نہیں سوچتا الا ماشاء اللہ۔ تو یہ ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ دوری ہو جاتی ہے، اب رات رات بھر کے جو ہے وہ آفریں وہ دے رہے ہیں کہ رات کالی کریں، آپ منہ کالا کریں، رات بھی کالی کریں، منہ بھی کالا کریں اپنا، حرام حرام نظریں ڈالیں، آنکھوں کا زنا کریں، اللہ کے رسول کی لعنت کی بد دعا لیں، انا للہ وانا، کہہ رہے ہیں بس ایسے دل بہلانے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لینے میں تو دل بہلتا نہیں، اللہ کے نام لینے سے وحشت ہوتی ہے، نماز کا نام لو وحشت ہوتی ہے، فرض نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تہجد تو دور کی بات ہے، یہاں فرضی نماز کو جی نہیں کرتا، سستی ہے، غفلت ہے، ہاں ابھی کوئی دنیا کا کوئی وہ ہو، یہ کاروبار، یا پھر یہ ہے کہ کوئی فون، ارے تجھے پتہ ہے وہ فلاں فلاں ایک وہ آئی ہے، اس پہ دیکھنا نیٹ کے اوپر ہے، تو فوراً پھر جو ہے وہ نیند وین سب غائب، انا للہ وانا الیہ راجعون، کہاں ہم دل لگاتے ہیں۔ تو تین کئی قسم کی بے وفائی ہے، ایک بات تو کہ کتنی عیب ہے اس کے اندر، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جس شکل سے دل لگایا تھا تھوڑے دن کے بعد شکل بگڑ جاتی ہے، حسن زائل ہو جاتا ہے، حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا، ہمارے حضرت ہی کا شعر ہے، حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا، وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا، بندر اور وہ بھی کھلا ہوا، ایک تو بندر بندھا ہوا ہوتا ہے مجبور ہے، اور جو کھلا ہوا بندر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ توجہ لینے کے لیے یہاں سے وہاں چھلانگ لگاتے، وہاں سے یہاں چھلانگ لگاتے، ارے مجھے دیکھو، ارے مجھے دیکھو، لیکن جب جھریاں پڑ گئیں تو اب کوئی دیکھتا نہیں ہے، وہ اچھل اچھل کے اپنے کو دکھا رہا ہے معشوق، کہ پہلے تو مجھے میرے بڑے مداح تھے، بڑی میری بین بجاتے تھے، آج جو ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لہٰذا بڈی گھوڑی لال لگام بنو، کہیں کچھ کرو، کہیں کچھ کرو، کسی طرح ہمیں کچھ دیکھے، کیا کیسا شعر ہے یہ، حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا، اب بندر کی طرح جو ہے وہ کھلا ہوا بندر، کیسا شعر ہے یہ، لیکن اس کے لیے ہے جو اپنی اصلاح چاہتا ہو، صادق ہو اپنی اصلاح میں، ورنہ تو کہے گا ارے بھائی یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے تو گناہوں کے مزے کرکرے کر رہے ہیں، مگر افسوس ہے نادانی پر کہ گناہ کے مزے کرکرا ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، گناہ سے بیزار ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، یہ ہے نا، اللہ سے قربت ہو جائے، جن کے پاس ہمیں جانا ہے ان سے ہماری دوستی ہو جائے، اور دوستی کیسی ہو جائے؟ گاڑی ہو جائے. گاڑی دوستی, گاڑی چیز میں چپک ہوتی ہے کہ نہیں؟ دوستی گاڑی ہو جاتی ہے تو آدمی چپک جاتا ہے. اللہ سے دوستی گاڑی ہو جائے گی تو اللہ سے ہم چپک جائیں گے. تو اللہ سے چپکنے میں فائدہ ہے یا ان نامحرموں اور حسینوں سے چپکنے میں فائدہ ہے؟ خود فیصلہ کر لو. تو حسن بھی زائل ہو جاتا ہے, یہ بھی بے وفائی ہے. پھر تھوڑے عرصے کے بعد قبر میں جانا ہی ہے, بے وفائی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چشمدید ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص ہندوستان میں دیکھا کہ وہ ہندو تھا, یہ کہتا جاتا تھا کہ ہم جانتے تو کبھی تم سے پیار نہ کرتے, یہ کہتا پاگلوں کی طرح کھڑا ہوئے اس کے تھے, وہ کھٹ کھٹ کرتا جا رہا تھا, ہم جانتے تم کو تو کبھی پیار نہ کرتے, ایسے مصرع وہ کہتا جا رہا تھا. میرے حضرت کو ایسے معاملات میں تجسس ہو جاتا تھا کہ کیا بات ہے, کیوں یہ پاگل ہو گیا ہے. تو تحقیق کرائی, معلوم ہوا کہ بھائی اس نے کسی لڑکی سے محبت کی تھی, وہ مر گئی, مر گئی وہ, تو اس کے عشق میں یہ پاگل ہو گیا, پاگل ہو گیا. نامحرموں کے عشق سے آدمی پاگل بھی ہو جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ پاگل نہ ہوا تو ویسے ہی پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہ حال ہے, تو یہ بے وفائی بھی ہے. اور ایک بے وفائی یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ہے, اور پانچ پانچ چھ چھ اس کے بھی اس نے لگا رکھے ہیں اپنے ساتھ, کسی نے ایک درجن لگا رکھے ہیں, کسی کا جو ہے وہ ہابی یہ ہے کہ ادھر ادھر جو ہے وہ ڈوریاں لگا کے رکھنا, اس سے اس سے اس سے. اور لڑکوں کی بھی یہی ہابی ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میرا ہے, اور لڑکے بھی جو ہے پانچ پانچ چھ چھ ڈوریاں, دس ڈوریاں لگا کے رکھے ہیں, ہر ایک کئی متعدد ڈوریاں لگی ہوئی ہیں. کیا ہے یہ, حرام کاریاں ہیں, بدکاریاں ہیں. ابھی تو مزہ آ رہا ہے لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا, افسوس ہے کہ سوچتے نہیں ہیں. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی, مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان, بچپن میں بچپن دکھا رہا ہے, بڈھا ہو گیا. ایک صاحب جو ہے وہ حجاب لگا رہے تھے سفید بالوں کو, اکبر الہ آبادی کے دوست تھے, دیکھا کہ وہ حجاب لگا رہے ہیں سفید بالوں کو چھپا رہے ہیں, تو کیا فرمایا انہوں نے, بڑے مزاح مزاح میں اصلاح بھی کیا کرتے تھے, تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے, مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں, اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں, اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں. تو بچپن کے ہو گئے لیکن بچپنا نہیں جاتا.
تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے
یہ عشق مجازی ایسا بھوت ہے کہ اپنے سفید بالوں کے بھی انسان کو غیرت نہیں آتی, بال سفید ہو گئے اب تو یہ بدماشیاں چھوڑ دوں, اب تو یہ کنکھیوں سے تاک جھانک چھوڑ دوں, موبائل میں چھوڑ دوں, ادھر تاک لیا ادھر جھانک لیا, ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا, کیا ہے رات ہے, رات اپنی ہے, موبائل اپنا ہے, کوئی سب سو رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا, مگر افسوس کہ اس ذات سے ہم بے خبر ہیں جس نے اعلان کر دیا, الم یعلم بان اللہ یرا, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, مگر ہاں بھائی بس ٹھیک ہے.
تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے ناداں, بڑھاپے میں بھی تیری قوت فلانی نہیں جاتی.
وہ طفلانی بچپن بچپنے کی عادت،
بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی، عجب درویش ہے تیرے کہ گودڑی پوش ہو کر بھی، عجب درویش ہے تیرے کہ گودڑی پوش ہو کر بھی، بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی، بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی،
آخری شعر ہے،
محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اے اختر، محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اے اختر، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اختر، کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی، کسی مخلص کی رایا کوئی قربانی نہیں جاتی، کسی کے قلب سے جو آئے پنہانی نہیں جاتی۔
یہ پہلے والے اشعار جو پڑھے تھے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ ریونین کے اشعار ہیں، ریونین جیسے ماحول میں، فرانس کا جزیرہ ہے ریونین، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کے کس درجہ تعلق کے اشعار ہیں یہ، یہ اولیاء اللہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے، سارا جہان بھی اگر کفر پہ تل جائے تو اور دنیا میں ایک ہی ولی رہ جائے اللہ کا جو واقعی ولی ہو، وہ سارے جہان کے کفر سے متاثر نہیں ہوتا، صدیق کہتے ہیں اسے ولی کو، صدیق، اور کس درجے کا صدیق، اس میں بھی درجات ہیں، اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی دوستی مانگتے تھے، تو یہ مانگنا سکھاتے تھے کہ یہ دعا کرو کہ نسبت اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے، جو آخری درجہ ہے ولایت کا، اس درجے کے بعد کوئی ولایت کا درجہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد نبوت کا درجہ ہے، تو نبوت مانگنا تو کفر ہے، ہاں ولایت مانگ سکتے ہیں، ولایت کے درجات متفاوت ہیں، تو اس میں سب سے بڑا درجہ ہے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے، صدیق وہ ہے کہ جو سارے عالم سے ذرا متاثر نہیں ہوتا، اور دوسرے اشعار میں نے پڑھے ہیں یہ لندن کے، دیکھو مغربی ماحول میں کس درجے تعلق کے اشعار حضرت کے وارد ہوئے، اس میں کوئی وہاں کی رنگینیاں ہیں، وہاں ایسا سبزہ ہے، وہاں ایسی ترقی ہے، وہاں ایسی سڑکیں ہیں، وہاں ایسا فلاں، وہاں ایسی صفائی، ایسی ستھرائی، میرے حضرت تو فرماتے تھے کہ ظالم ایسے گندے اور غلیظ ہیں یہ کہ اس کو کیا کہیں، بس بہت غلیظ لوگ ہیں اور بہت ہی جاہل لوگ ہیں، جہالت کی تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا کو تو پہچانا، سورج چاند کو بھی پہچانا، دعوے بھی کر دیے چاند پہ پہنچنے کے، معلوم نہیں سچے ہیں جھوٹے ہیں، لیکن خدا ہی کو نہ پہچانا، اتنی بڑی تو جہالت ہے، پھر ان کی شکل و صورت بنانے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے ظالم ہیں ان کو ایماندار کہتے ہیں, ایماندار, حالانکہ وہ تو بالکل پکے بے ایمان ہیں. ایماندار کون ہے جو اللہ پر ایمان لائے؟ وہ ایماندار کہاں ہیں؟ وہ تو پکے بے ایمان ہیں, اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ایسے جاہل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی بن گیا خود بخود, ایک دھماکہ ہوا اور یہ سب بن گیا. وہ دھماکہ کس نے پیدا کیا؟ چلو یہی بتا دو, دھماکے کا پیدا کرنے والا تو کوئی ہوگا. اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ دھماکہ ہوا تھا تو کس چیز میں ہوا تھا, وہ کس نے پیدا کی تھی, تو کوئی جواب نہیں ہوگا. اور کس نے دھماکہ پیدا کیا, وہ کوئی جواب نہیں. تو ایسے تو جاہل ہیں, ان کی جہالت کے کام تو بالکل واضح ہیں. ہاں, انہوں نے کچھ معاشرتی آداب اسلام سے سیکھ لیے, اسلام کے معاشرتی آداب کو سیکھ لیا ہے, اور جن آداب کی مسلمانوں میں کمی ہے, کمزوری ہے. اصل آداب انہوں نے نہاتے بھی نہیں تھے, تو ایک ایک مہینے, ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے, تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ نہانا نہیں جانتے. یہ اسی لیے فرانس والے پرفیوم میں مشہور ہیں, برطانیہ والے, مغرب والے, انہوں نے یہ پرفیوم, یہ جو الکوہل والے ہیں, ایجاد کیے ہیں. نہاتے نہیں ہیں, بس یہ اوپر اوپر وہ ڈالتے رہتے ہیں, اندر سے سڑے ہوئے ہیں, اندر سے صفائی بھی نہیں کرتے. پھر جب مسلمانوں کا وہاں پر داخلہ ہوا اسپین وغیرہ میں, اٹلی میں مسلمان گئے, وہاں انہوں نے صفائی ستھرائی کا نظام قائم کیا اور جگہ جگہ پبلک ٹوائلٹ بنوائے, سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے ہی لکھا ہے, انگریزی میں تاریخ ہم نے پڑھی ہے. اب جس نے بھی لکھا ہے, بہرحال وہ اس میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے قائم کیے سارے بیت الخلاء وغیرہ اور یہ سب پبلک ٹوائلٹ, تب ان کو کچھ تھوڑا صفائی ستھرائی کا وہ ہوا. ابھی بھی نہیں نہاتے, پانی سے ان کو پتہ نہیں کیا دشمنی ہے. اور مسلمان تو جو ہے وہ صفائی پسند ہے, چاہے کیسا بھی ہو, بے نماز بھی ہو, لیکن کلمے کا نور ایسا ہے کہ صاف رہنا پسند کرتا ہے. تو یہ تو اسلام کا حال ہے. اور ان کے کفر کا حال یہ ہے کہ ظالم استنجا تک کرنا نہیں جانتے, گندے غلیظ رہتے ہیں, اسی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. ان کے طور طریقوں کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں, ان کی شکلوں کو ہم اچھا, بھنگیوں جیسی شکلیں بنا رکھی ہیں, چڈیاں چڑھا رکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ جس نے ٹخنوں کو ڈھاکا, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا مردوں کا, وہ جہنم میں جلے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تو ہمیں قدر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ٹخنے کو کھولنے میں شرم محسوس کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے, کافروں کو دیکھ دیکھ کے چڈیاں پورے پوری پنڈلیاں بھی کھول رہے ہیں, گھٹنے بھی کھول رہے ہیں. یہ بھی احساس نہیں ہے کہ گھٹنا شرم کی جگہ ہے, سطر ہے, ناف سے لے کر گھٹنا سطر ہے مرد کا, اور عورت کا پورے کا پورا سطر ہے, اس کا کھولنا ناجائز ہے. تو چڈیاں پہن لی ہیں جاہلوں کے نقل میں, لیکن دنیا کے عقل مند ترین انسان اور دنیا کے ہمدرد ترین انسان کی اور دنیا کے بہترین انسان کی, کائنات کے بہترین انسان کی فرمان کی کوئی قدر نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہمارے خلیہ سسر کا انتقال ہو گیا ہے آج, وہیں میں گیا ہوا تھا. بہت ہی اچھے آدمی تھے, محبت والے, بہت نمازی, بہت پرہیزگار. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہمارے دوست, رشتہ دار, عزیز, سب اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, تمام مسلمانوں کی. اور تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے, اور تمام پریشان حالوں کی اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرمائے. تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو اللہ پر فدا کر دوں. وہاں بھی یہی بات ہوئی تھی نا, یا کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا, جگر اپنا. خدا وندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے اور اپنی ایسی محبت دے دے کہ ہم جو ہے گناہ سے بچنے میں اپنے قلب و جان کا خون کر دیں, جان دے دیں, لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں. بس یہ تھوڑی زندگی میں جس نے یہ کام کر لیا, پھر ہمیشہ کی عیش و عشرت اور کامرانی اس کا مقدر بن جائے گی. تھوڑے دن صبر کرنا ہے کہ جو ابھی میں نے بات بتائی بزرگ کی, کہ بے وہ عیب دار چیز جو ہے وہ نہیں خرید رہے تھے, عیب دار چیز سے دور رہنے کا اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. بے عیب چیز عطا فرمائیں گے. بے عیب جنت, بے عیب حوریں. حوروں کے بدلے میں یہ ناقص چیزیں کیوں لیتے ہیں ہم؟ ہگنے موتنے والی بدبودار چیزیں کیوں لینا چاہتے ہیں؟ حرام مزے میں ہے یہ, حرام مزے میں. اور حلال نعمت جو اللہ تعالیٰ دے, جو حرام سے بچتا ہے اس کو حلال بھی پھر بہت ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر لطف کر دیتے ہیں. حلال نعمت, تمام حلال نعمتیں. اور جو حرام سے نہیں بچتا اس کو حلال میں پھر مزہ نہیں آتا, پھر مزہ نہیں آتا اس کو حلال میں. جب ہی ادھر ادھر تاک جھانک کرتے ہیں, جب ہی گھر ٹوٹتے ہیں, جب ہی گھروں کو آگ لگتی ہے, جو لوگ ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں گھروں کو ان کے آگ لگ جاتی ہے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کو دیکھ رہی ہیں, ادھر قلب کا حال وہ برباد ہے. اور مرد جو ہے وہ عورتوں کو بار بار یہ فون آتا رہتا ہے کہ آپ اسمارٹ ٹی وی لگوا لیں اور بہت سستے میں لگوا لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں. بتائیے, یا گناہوں کو اس قدر جو ہے وہ زور لگایا جا رہا ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جو خدا کے دشمن ہیں, دین کے دشمن ہیں, وہ تو اپنی دشمنی کریں گے ہی. دشمن سے دشمنی کے علاوہ کیا توقع ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم کیوں دشمنوں کے دشمنی کا شکار ہوتے ہیں؟ قصور تو ہمارا ہے. ہم ان پر انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں, فلاں. قصور تو ہمارا ہے کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں, صحبتوں میں بیٹھتے نہیں ہیں. اور صحبتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے. جو بدنگاہی کرتا ہے اس کو اللہ والوں سے, مسجدوں سے, نیک صحبتوں سے وحشت ہوتی ہے, جی نہیں لگتا, جی گھبراتا ہے. جلدی بھاگو, اگر آ بھی جاتا ہے جلدی بھاگو. یہ اس کا جو ہے وہ نقصان ہے کتنا بڑا. تو دین ہم سیکھتے نہیں ہیں. اگر سیکھیں تو معلوم ہو کہ اس میں کس قدر نقصان ہے ان باتوں کے اندر. اور خود ہی ہم ان کو منع کر دیں گے کہ بھائی نہیں, ہمیں نہیں چاہیے. وہ کبھی کسی بہانے سے, کبھی کسی بہانے سے کہتے جی آپ مت دیکھیں گندی فلمیں. اگر ان کو کہو کہ بھائی اس میں تو گندگی ہے, کہتے آپ بیان سن لیا کریں, آپ بیان سن لیا کریں, اس میں بیان بھی تو ہوتا ہے. کیسے چمکا چمکا کے مکاری سے جو ہے وہ اپنی چیز بیچنا چاہتے ہیں. اور ان کو کیا سروکار ہے اس سے کہ قوم برباد ہو رہی ہے. جوان جوان لڑکے جو ہے وہ بڈھوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں. ابھی مقابلہ کر لو تو جوان جو ہے لڑکھڑا جائے گا, اور بوڑھا جو پرہیزگار متقی ہے وہ چلتا رہے گا, اس میں زیادہ جان ہے. طرح طرح کی بیماریاں, طرح طرح کی آفتیں, مگر کسی کو نہیں ہے. بس اپنی چیز بیچنی ہے, پیسہ ہے, نوکری ہے, ہمیں تو وہی کرنا ہے, بیچنا ہے. ہماری تو نوکری ہے, ہم کہاں جائیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, میں ٹیلی فون آیا, میں نے کہا بھی کہ یہ تو چیزیں سب گناہ کی ہیں, آپ ہمیں گناہ کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا. اور جو آپ کے کہنے سے راغب ہو گیا وہ دیکھے گا اس کا بھی گناہ آپ کے سر مفت میں آئے گا. کہا ہم صاحب ہم کیا کریں, ہماری تو نوکری ہے, ہم اسی پہ بھی. تو کیوں آپ نے ایسی نوکری کی؟ دوم یہ کہ اگر مجبوری ہو ہی گئی ہے تو آپ یہ سب لالچ مت دو, یہ کہو کہ بھائی ہمارے پاس نیٹ اویلیبل ہے, آپ یہ لگوا لیں. کہ بالکل کاروبار بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے. چلو اس حد تک تو تم بچو, لیکن یہاں سے نکلنے کی فکر کرو. کیسی گندگی کی اور لالچ کی باتیں وہ کرتے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ ان حالات میں بھی, جبکہ معلوم ہے کہ گناہوں کی وجہ سے یہ آفات آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل ہو جاتی ہے, تو گناہوں کو چھوڑنے کے بجائے آج بھی بعض گھروں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے. کیبل چل رہے ہیں رات کو یا موبائل چل رہے ہیں راتوں کو, اور اس میں گندی فلمیں, ناچ گانے, سبھی کچھ چل رہا ہے اس کے اندر. کسی نے کس بہانے سے لیا ہے, کسی نے کس بہانے سے لیا ہے, کوئی جو ہے وہ کٹنگ سیکھنے کے بہانے, کوئی کھانے پکانے کے بہانے, کوئی باڈی فٹنس کے بہانے, کوئی اسٹڈی کے بہانے. اسٹڈی ٹیڈیوں کی اسٹڈی کر رہا ہے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اسٹڈی کر رہا ہے ٹیڈیوں کی, ٹیڈیوں کی اسٹڈی کر رہا ہے. نام اسٹڈی کا ہے, اور اسٹڈی کس کی چل رہی ہے؟ ٹیڈی کی. تو کیا ہو رہا ہے کہ برباد ہو رہی ہے صحت بھی اور جوانی بھی, اور پھر کسی قابل بھی نہیں رہتے, دنیا کے بھی قابل نہیں رہتے, اور ایمان بھی جل کے خاک ہو جاتا ہے. تو اگر تھوڑا صبر کر لو, گناہوں سے بچ جاؤ, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بے عیب چیزیں عطا فرما رہے ہیں. حور ایسی دیں گے کہ وہ اس میں دونوں خصوصیات ہوں گی. دو خصوصیات کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو برباد کر دیتا ہے. ایک ملاحت ہے, ایک صباحت ہے. ایک ملاحت ہے, ایک صباحت ہے. انگریزی میں جو کہیں گے تو اس کے جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ شرماتی ہے کہتے ہوئے, جو جس چیز سے وہ متاثر ہوتے ہیں. ان کو تو ایک ہی کام ہے صبح شام. تو جو ہے وہ دونوں چیزیں اعلیٰ درجے کی ان حوروں کے اندر ہوگی اور کبھی زائل نہ ہونے والی ہوگی, کبھی زائل نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ وہاں مردوں کو بھی خوب طاقت دیں گے اور صحت دیں گے اور جوانی دیں گے جو کبھی زائل نہیں ہوگی, جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے عورتوں کو وہاں ہمارے حضرت نے فرمایا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جو ہے وہ عورتوں کو حوروں سے زیادہ حسن دیا جائے گا, حوروں سے زیادہ. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ کس وجہ سے ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبِصَلَاتِهِنَّ وَبِصِيَامِهِنَّ, کہ ان کی نمازوں کا نور اور ان کے روزوں کا نور ان کے چہروں پر ڈال دیا جائے گا, تو اس وجہ سے وہ انتہائی حسین ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی حسین کر دیں گے. تو اور جنت بے عیب, جنت وہاں پر اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی دار السلام, شیطان کہاں لے جا رہا ہے تم کو, جہنم کی طرف. اور اللہ تعالیٰ تمہیں کہاں بلا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو تھوڑا سا صبر کر لو, اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو, گناہوں کو چھوڑ دو, ہماری بات مان کر چلو, اس کے بدلے میں تمہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت اور والی زندگی اور بے عیب نعمتیں ہم تم کو عطا فرمائیں گے. اور ایسی نعمتیں کہ کسی نفس نے کبھی نہ کسی کان سے سنی ہوگی, نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی, اور نہ ہی کسی قلب کے قلب پر اس کا گمان بھی گزرا ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں ہم نے وہاں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, یا کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے کیسی کیسی نعمتیں وہاں پر اپنے نیک بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہیں, چھپا کے رکھی ہیں. بس یہی امتحان ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں پر بالغیب ایمان لاؤ. بالغیب ایمان, بالغیب منظور ہے کہ دیکھا نہیں ہے پھر بھی ایمان لائے. یہ ہے عشق, یہ ہے محبت اللہ کی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس زندگی کو ہم اللہ تعالی پر فدا کریں, اور شیطانی اور نفسانی خواہشات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور شیطانی کاموں, گندے غلیظ کاموں, گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت خاصہ سے نوازے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرمائے. نشر الدیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, زمانہ اقامت مکہ بعد نبوت کے بعض متفرق مہم واقعات میں مختصرا. واقعہ نمبر ایک, جب آپ پر وحی اول نازل ہوئی اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا, وہ آپ کو ورقہ کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل اس وقت کے کوئی عالم تھے, انہوں نے آپ کے صاحب وحی ہونے کی تصدیق کی, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دولت ایمان سے مشرف ہوئیں. اور عورتوں میں سب سے اول حضرت خدیجہ, جوانان احرار میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, اور بعد ازیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, اور حضرت طلحہ, اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایمان لائے, اور روز بروز لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. واقعہ نمبر دو, جب آپ پر آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی, آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا اور سب کو جمع کر کے شرک پر رہنے کی حالت میں عذاب سے ڈرایا. ابو لہب نے آپ کی شان میں سخت الفاظ کہے، سورہ تبت تب ہی نازل ہوئی جس میں اس کی اور اس کی جورو کی مذمت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت دشمنی رکھتی تھی۔ اس ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ آپ کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے نکاح میں تھیں۔ اس وقت اختلاف دین سے نکاح درست تھا۔ ابو لہب نے بیٹیوں کو کہا کہ اگر تم ان بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو تم سے تعلق نہ رکھوں گا۔ ان دونوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا، اور عتبہ نے تو ایسی بے حیائی کی کہ آپ کے سامنے جا کر یہ کلمات کہہ دیے۔ اس گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبم من کلابک، کیا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کرتے ہیں۔ ایک بار تجارت کے لیے شام جانا تھا، راستے میں ایک منزل پر جہاں شیر لگتا تھا ٹھہرنا ہوا۔ ابو لہب نے بیٹے کی حفاظت کے واسطے تمام اسباب کا ایک ٹیلا بنا کر عتبہ کو اس پر بٹھا دیا۔ دیکھ، کافروں کو بھی دشمنوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کس قدر یقین ہوتا تھا کہ اس کو یقین ہو گیا ابو لہب کو کہ اس کو یقیناً کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا، تو وہاں اس نے جو ہے یہ انتظام کیا اس کی حفاظت کا، اور سب کو اس کے گرد گردا گرد سلایا۔ رات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا، مگر یہ شقاوت تھی کہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ سب قصے قریب زمانے نبوت کے ہیں۔ واقعہ نمبر 3، جب ہجرت حبشہ کی ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ ہجرت حبشہ کا کیا۔ مکہ سے نکل کر برک الغمات تک کے 4 منزل مکہ سے ہے پہنچے تھے کہ مالک بن دغنہ کو، کہ سردار قوم قارہ کا تھا، ملا اور ان کو اپنی پناہ میں مکہ لے آیا اور سب کفار قریش سے کہہ دیا۔ کفار نے کہا، بہین شرط ہم کو منظور ہے کہ یہ قرآن گھر سے باہر اور بآواز بلند نہ پڑھا کریں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے چندے ایسا ہی کیا، پھر ضبط نہ ہو سکا اور بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ محلے کی عورتیں جمع ہو کر سننے لگیں۔ کفار نے اس رئیس پناہ دہندہ سے کہا، اس نے حضرت صدیق سے کہا کہ خلاف عہد کرتے ہو تو میری پناہ نہ رہے گی۔ انہوں نے فرمایا، مجھ کو سوائے خدا کے کسی کی پناہ میں رہنا منظور نہیں۔ وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا اور آپ بامان الہی محفوظ رہے۔ واقعہ نمبر 4، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانان ہمراہی آپ کے اکثر چھپے رہتے اور 39 تک شمار اہل اسلام تک پہنچی تھی۔ آپ ارقم کے گھر میں تھے۔ اس زمانے میں عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام دو بڑے سردار تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ دین اسلام کو عزت دے اسلام عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام سے۔ سو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی، اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سن 6 نبوت میں ہوا۔ واقعہ 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے، کسی کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا اور امن طلب کیا۔ مطعم نے امن دیا اور ہمراہ آپ کے مسجد میں آیا۔ آپ اس پر مطعم کا شکریہ فرمایا کرتے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ جب آپ کی خدمت میں بدر کے کفار قیدی لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی اس وقت زندہ ہوتا اور مجھ سے ان مرداروں کے باب میں سفارش کی گفتگو کرتا تو اس کی خاطر سے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ اس ارشاد کی وجہ یہی قصہ ہے۔ لا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم، اگر کوئی حاسد ان آیات نبوت کا براہ تجاہل انکار کرے حالانکہ وہ امور میں پورا ہوشیار اور فہیم ہے تو اس کا تو ہرگز تعجب مت کر، اس لیے کہ کبھی آنکھ بسبب درد کے آفتاب کی روشنی کو برا سمجھتی ہے اور کبھی دہن یعنی منہ بسبب بیماری کے ذائقہ آب شیریں کو ناپسند کرتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے۔ بعد میں لگا دی. اچھا بھائی دعا کر لو, جو کچھ عرض کر دیا آپ نے فضل سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیجئے, روزی میں فراقی نصیب فرما دیجئے, آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے, تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. جو دنیا سے مسلمان چلے گئے اللہ, بنی آدم سے لے کر آج تک اے اللہ, اور آج سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اب تک جتنی غفلت اور گناہ کر بیٹھے ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو بھر دیجئے. اے اللہ آئندہ تمام زندگی تابع داری اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرما دیجئے. ہر سانس اپنی اطاعت نصیب فرما دیجئے. 100% اطاعت نصیب فرما دیجئے. 100% وفادار بنا دیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہماری عقلیں مسخ ہو گئی ہیں. اے اللہ بری چیز ہمیں اچھی نظر آنے لگی ہے, اچھی چیز ہمیں بری نظر آنے لگی ہے. اے اللہ نتیجہ انجام سے ہماری نظر ہٹ گئی ہے, ہم بے صبرے ہیں گناہوں پر, جو ہے ہم کو اے اللہ گناہ کرتے ہیں صبر نہیں کرتے, گناہ سے بچتے نہیں ہیں. اے اللہ بے صبری دکھا رہے ہیں, اور اس طرح سے دائمی نعمتیں دائمی عیش و عشرت کو ہم کھو رہے ہیں. عارضی لذت کی خاطر ہم نے دائمی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا ہے. کتنی بیوقوفی کی حماقت کی ہماری باتیں ہیں, کیسی جہالت کی ہماری باتیں ہیں. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے. اے اللہ دل کی آنکھیں کھول دیجئے, اور دین کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دیجئے. اے اللہ دین کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دیجئے. اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اور لیا اللہ کی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ برے لوگوں سے برائی سے نفرت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجئے. اے اللہ بری چیز سے نفرت عطا فرما دیجئے. اچھی چیزوں کی محبت نصیب فرما دیجئے. اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے. برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ دنیا کی محبت سے اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے. صرف اور صرف اپنی محبت عطا فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے. تمام اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مجھ کو, میرے سب گھر والوں کو, میرے سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. ہم سب کو جذب فرما لیجئے. الہ العالمین ہم سب کو جذب فرما لیجئے. ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جذب فرما لیجئے, اور ان کو بھی اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہو, اے اللہ خزانے غیب سے اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے, مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کو درجات قرب بھی انتہا عطا فرمائیے. اے اللہ میرے پیارے مرشد قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا, اس کو خوب صحت عطا فرما دیجئے, عمر میں خوب برکت عطا فرما دیجئے. حضرت والا کو, حضرت والا کے تمام گھر والوں کو اور تمام احباب و خدام کو اور ہم سب کو اے اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی بیماری, چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو مہلک ہو, کیسی بیماری ہو, اللہ تعالیٰ سب سے حفاظت فرمائیے اور شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.